بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 18 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. بہار میں مسلمانوں کا قتل عام. سب سے پہلے نواکھلی میں ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا اور یہ چھوٹا سا ہنگامہ تھا. بالکل ایسا ہی جیسے ہولی پر، بقرعید پر یا آرتی نماز اور مسجدوں کے سامنے اوقات نماز میں بااسرار باجا بجانے پر ہوتے رہتے تھے. اطاف جان بہت ہی کم ہوا، مگر یہ فساد ہوا مسلم اکثریت کے علاقے میں. اس لیے ہندوؤں نے اس پر شور کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ حکومت بنگال کے اشارے سے ہوا ہے. اگر کوئی غیر ذمہ دار شخص کہتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا. خود گاندھی نے 15 روز تک اپنے پرارتھنا کے جلسوں میں، جو روزانہ شام کو دہلی میں ہوتے تھے، اس پر بڑے جوش اور غصے سے گفتگو کی اور وہ روزانہ اخبارات میں اور ریڈیو پر شائع ہوئی. اس سے ہندوؤں میں انتقام کا جذبہ مشتعل ہوا. چھپرا، احمد آباد، احمد نگر اور دوسرے مقامات پر ہندوؤں نے اس کے جواب میں مسلمانوں پر حملے کیے. بہار میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی اور مسلمانوں کی آبادی صرف 13% تھی، اور وہ بھی دیہات میں. 25 اکتوبر کو بہار میں یوم نواکھلی منایا گیا. تمام شہروں میں اور دیہات میں جلسے کیے گئے. ہندو لیڈروں نے ان میں انتقام انگیز تقریریں کی، جلوس نکالے، ان میں اشتعال انگیز نعرے لگائے اور عام ہندوؤں میں اس کے لیے جوش پیدا کیا کہ نواکھلی کا انتقام بہار کے مسلمانوں سے لینا ہے. یہ جلسے اور جلوس 25 اکتوبر کو شروع ہوئے اور 26 اکتوبر تک جاری رہے. 26 ہی کو چھپرا میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور کثیر تعداد میں مسلمان قتل ہوئے. بس یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. 10-10، 20-20 اور 50-50 ہزار ہندوؤں کے ہجوم مسلمانوں کی آبادیوں پر چڑھائیاں کرنے لگے. 25 اکتوبر سے 10 نومبر تک بہار کے 5 اضلاع میں نہایت شدت سے مسلمانوں کا قتل عام جاری رہا. ریلیف کمیٹی اور صوبہ مسلم لیگ بہار کی تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق 50 ہزار مسلمان قتل اور بے شمار زخمی ہوئے. مالی نقصان کتنا ہوا وہ بے اندازہ تھا. دیہات اور شہروں میں ہزارہا مسلمان پناہ گزیروں کی حیثیت سے بھٹک رہے تھے. وہ کلکتے اور کراچی تک پہنچے. اس وقت تک ہندوستان میں اس قتل عام کی کوئی مثال نہ تھی. خود قائد اعظم نے اپنے خط مورخہ 17 نومبر میں وائسرائے کو لکھا کہ قابل وسوق اندازے کے مطابق 30 ہزار مسلمان قتل ہوئے اور 1.5 لاکھ پناہ گزیر ہیں. یہ سب عبوری حکومت کے اختیار و انتظام کے زمانے میں ہوا اور اس وجہ سے ہوا کہ کانگریس کے ذمہ دار لیڈروں نے اشتعال دیا. مسلمانوں کے خلاف اس حملے کی تنظیم کی اور عام ہندوؤں کو یہ اطمینان دلایا کہ اب پولیس اور فوج کی مجال نہیں ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالے، اور عدالتیں یہ نہیں کر سکتی کہ ان کو سزا دیں. ہندوستان میں ہندوؤں کا راج قائم ہو چکا تھا. بہار کے فوراً بعد ہی گڑھ مکٹیشر میں گنگا اشنان کے میلے کے اندر ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور پھر قرب و جوار کی بستیوں میں بہت سے مسلمان قتل اور زخمی ہوئے اور مسلمان عورتوں کی تذلیل کی گئی. یہی ہندو جو گڑھ مکٹیشر میں جمع ہوئے تھے، جب اپنے گھروں کو واپس چلے تو ان شہروں، قصبات اور دیہات میں بلوے کرتے ہوئے گئے جو ان کے راستے میں پڑتے تھے. اس طرح یو پی کے شمالی اور مغربی اضلاع میں بدامنی پھیل گئی. یہ ہنگامے اتفاق سے نہیں ہوئے تھے. 1935 سے ناگپور میں ہندوؤں کا ایک نظام قائم ہوا جس کا نام راشٹریہ سوک سنگھ رکھا گیا. اس میں اسلحے کے استعمال کی تربیت کا اہتمام کیا گیا اور ارکان تنظیم کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غصہ اور نفرت پیدا کی گئی. عبوری حکومت قائم ہونے کے بعد ہندوستان کے چھوٹے اور بڑے شہروں میں ہندو نوجوان کثرت سے راشٹریہ سوک سنگھ میں بھرتی ہونے لگے. وہ غول کے غول صبح کو بستیوں اور شہروں کے باہر جاتے تھے اور لکڑی، تلوار اور خنجر چلانے کی مشق کرتے تھے. عبوری حکومت نے ان کی امن شکن اور مسلمانوں کے خلاف قاتلانہ سرگرمیوں پر کوئی بندش عائد نہیں کی. کچھ ہی عرصے کے اندر خاص دہلی میں انفرادی قاتلانہ حملے روز کا معمول ہو گئے، اور پھر مسلمانوں پر ہندوؤں کے اجتماعی حملے شروع ہوئے. عبوری حکومت کے اندر اختلاف. خود عبوری حکومت کے اندر یہ صورت تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے رفقا اس انداز سے کام کر رہے تھے کہ گویا ترکیب سے اور زبردستی حکومت برطانیہ سے اختیار چھین رہے ہیں۔ عبوری حکومت اعلان کے ساتھ اسی دستور کے تحت قائم ہوئی تھی جو اس وقت نافذ العمل تھا، لیکن ان میں کانگریس پارٹی خود مختاری کی دعوے دار تھی اور اپنے آپ کو اس دستور کے تمام ضوابط کی خلاف ورزی پر مامور سمجھتی تھی۔ وہ وائسرائے کے آئینی اختیارات کی بھی منکر تھی۔ مسلم لیگ پارٹی ان آئینی خلاف ورزیوں میں کانگریس کے ساتھ نہیں دیتی تھی اور نہ وہ ایسا کر سکتی تھی، کیونکہ خلاف ورزیاں بالعموم انہی امور میں ہوتی تھیں جو مسلمانوں کے حقوق تحفظ سے متعلق تھے۔ لہٰذا جو اختلافات مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان باہر تھے، وہ گورنمنٹ کے اندر بھی دونوں کے ساتھ گئے۔ مسلم لیگ کے نزدیک عبوری حکومت وائسرائے کی مخلوط ایگزیکٹو کونسل تھی اور کانگریس کے نزدیک آزاد نیشنل گورنمنٹ۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ وہ مخلوط گورنمنٹ کی حیثیت سے عمل کرے، کانگریس یہ چاہتی تھی کہ خود مختار وزارت کی حیثیت سے، جس میں مسلم لیگ کانگریس کی ماتحت رہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ابتدا سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ عبوری حکومت میں آئے، اور وزیر ہند کی مرضی کے خلاف انہوں نے عبوری حکومت قائم کرتے وقت مسلم لیگ کی 5 نشستیں خالی نہ رکھیں اور ان پر غیر ملکی مسلمانوں کا تقرر کیا عام انتخابات میں کانگریس اپنے وسیع تنظیم روپے کی ریل پیل اور جمعیت العلماء کی طرف سے جبہ و دستار کی نمائش کے باوجود مسلم لیگ کے مقابلے میں ذلت سے ہار چکی تھی۔ پنڈت نہرو یہ چاہتے تھے کہ عبوری حکومت میں نیشنلسٹ مسلمانوں کو رکھ کر مسلمانہ نے ہند سے ان کا اقتدار تسلیم کروائیں۔ وائس رائے اور لیبر گورنمنٹ اگرچہ کانگریس کی بڑی طرفدار تھی، لیکن انتخابات کے نتائج کی حقیقت سے آنکھیں بند کر کے اور جو ہر دل عزیزی مسلم لیگ کو تمام ہندوستان میں حاصل تھی، اسے نظر انداز کر کے نہ وہ جمہوری دنیا کی نظر میں خوار ہونا گوارا کر سکتی تھی اور نہ ان ہولناک نتائج کی ذمہ داری اپنے سر لے سکتی تھی جو مسلم لیگ کی بغاوت سے پیدا ہوتے، اور بے شک مسلم لیگ بغاوت کے لیے تیار تھی۔ اس لیے وائسرائے نے یہ کوشش کی کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان تصفیہ ہو جائے، لیکن جب کانگریس کی ضد کے باعث اس میں کامیابی نہ ہوئی اور مسلم لیگ اس وجہ سے گورنمنٹ میں شرکت کے لیے آمادہ ہوئی کہ کانگریس انٹیریم گورنمنٹ کے اختیار کو پاکستان اسکیم کے انہدام کے لیے استعمال نہ کر سکے، تو وائسرائے نے عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے لیے جگہ پیدا کر دی اور اس کی دوبارہ تشکیل کی۔ وائسرائے کو یہ توقع تھی کہ دونوں پارٹیاں جب ایک ساتھ کام کریں گی تو ان میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو یہ شاک تھا۔ انہوں نے وائسرائے پر اس تقاضے میں شدت اختیار کی کہ وہ مسٹر جناح کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ بمبئی کا ریزولوشن منسوخ کر کے 16 مئی کے بیان کی منظوری کا ریزولوشن پاس کرائیں، اور پنڈت نہرو کو اس کی اتنی فکر کیوں تھی؟ محض اس لیے کہ مسلم لیگ اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہو جائے جس کو پنڈت جواہر لال نہرو 16 مئی کے وزارتی اسکیم کے اس حصے کے انہدام کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے جو مسلم اکثریت کے صوبوں کی مجموعہ بندی اور ان میں مجموعوں اور صوبوں کے دستور وضع کرنے کے متعلق تھا۔ بے شک پنڈت جواہر لال نہرو کے کہنے سے وائسرائے نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ کونسل کا جلسہ طلب کر کے 29 جولائی 1946 کا وہ ریزولوشن منسوخ کرائیں جو بمبئی میں منظور ہوا تھا، اور وزارتی اسکیم منظور کرائیں۔ قائد اعظم کا جواب۔ بہار کے ہنگاموں کے بعد 17 نومبر کو قائد اعظم نے وائسرائے کے اس مطالبے میں جواب لکھا۔ کانگریس نے ابتدا سے 16 مئی کا بیان منظور نہیں کیا۔ کانگریس کی چند یا باضابطہ تحریرات میں سے بعض یہ ہیں۔ صدر کانگریس کا وہ خط جو انہوں نے 25 جون کو لکھا، کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ریزولوشن جو 26 جون کو منظور ہوا، کانگریس کے بڑے لیڈرز کے مختلف بیانات، اور پھر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا وہ ریزولیوشن جو اس نے 10 اگست کو منظور کیا، ان سے صاف ظاہر ہے کہ کانگریس نے 16 مئی کا بیان نہ کبھی منظور کیا اور نہ وہ اس وقت کو منظور کرتی ہے۔ پنڈت نہرو نے صاف الفاظ میں مسٹر برودلی وزیر اعلیٰ آسام کو 16 مئی کے بیان کی خلاف ورزی کرنے کی ہدایت کی۔ وہ کہتے ہیں، میں فریقوں اور گروپوں کے متعلق آسام کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہماری روش سے آپ کے جذبات کا اچھی طرح تحفظ ہو جائے گا۔ 16 مئی کا بیان منظور کرانے کے بعد یہ ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا کہ فریقوں میں جانا منظور کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان فریقوں میں ہم کام کیوں کریں گے؟ یہ آپ نے سچ کہا کہ میں اپنی نشری تقریر میں اس معاملے میں بحث میں نے اپنی نشری تقریر میں اس معاملے پر بحث نہیں کی، مگر وہ اس لیے کہ وہاں میں نزائی مسائل اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ہماری روش صاف ہے کہ صوبائی خود مختاری قائم رکھی جانی چاہیے اور صوبے ہی مجموعہ بندی کے اور اپنے دستور کے متعلق فیصلہ کریں۔ اگر آسام طاقتور ہے تو آسام کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو آسام پسند نہ کرے۔ مسٹر گاندھی نے ابھی حال ہی میں یعنی 23 اکتوبر 1946 کو لکھا تھا، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ایک سرکاری دستاویز پر مبنی ہے۔ اس دستاویز نے پاکستان کو برف کے گودام میں رکھ دیا ہے۔ اس نے مجموعہ بندی کی ترکیب پیش کی ہے جس کی کانگریس ایک طرح تعبیر کرتی ہے، مسلم لیگ دوسری طرح اور وزارتی وفد تیسری طرح۔ کوئی واضح قانون خود اپنے قانونوں کی مستند تعبیر نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی تعبیر کے متعلق نزاع ہے تو کسی ایسی عدالت کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے جو باضابطہ قائم ہوئی ہو۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ مزید بحث و گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ نے جو مجھے یہ اطلاع دی کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کانگریس اس موقف سے ہٹے جو اس نے اختیار کر لیا ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ بھی یہ مانیں گے کہ ان حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کا جلسہ طلب کرنا میرے لیے فضول ہے۔ وائسرائے نے قائد اعظم سے یہ دریافت کیا تھا کہ کیا باتیں ہیں جن کا آپ کو یقین دلایا جائے۔ اس پر قائد اعظم نے اسی خط میں لکھا کہ وہ سوال یوں نہیں ہے جس طرح آپ مجھ سے کر رہے ہیں، بلکہ حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس پہلے بنیادی باتوں سے اتفاق کرے اور بالکل صاف الفاظ میں، پھر ایسے طریقے اور وسائل پیدا کیے جائیں کہ اگر کانگریس عہد شکنی کرے تو ملک کے موسم کی گورنمنٹ تجاویز کا نفاذ کرے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے بہار میں انتظام و اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کے بیدردانہ قتل عام اور مسلم اقلیت کے دوسرے صوبوں میں چھوٹے پیمانے پر مسلم کشی کا ذکر کر کے لکھا کہ ان خطرناک حالات میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی گفتگو نہیں بلکہ اس کے متعلق سوچنا بھی مناسب نہیں اور ناممکن ہے۔ انہوں نے وائسرائے کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کریں اور حکومت کے تمام وسائل اور پوری توجہ امن و انتظام کے قیام، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور لوگوں کی مدد کرنے میں صرف کریں۔ جن کے پاس رہنے کے لیے نہ گھر رہا ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے اور نہ پہننے کو کپڑا ہے، اور ایسے ہزارہ ہیں جو بہار میں بھٹک رہے ہیں، گورنمنٹ کو اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ اس طرح انسانوں کا ذبیحہ آئندہ واقع نہ ہو۔ وائسرائے نے پھر غلطی کی۔ اس کے بعد وائسرائے اور قائد اعظم میں کئی مرتبہ گفتگو ہوئی۔ قائد اعظم اس پر اصرار کرتے رہے کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کانگریس 16 مئی کے بیان کی تمام شرائط منظور نہ کر لے۔ وائسرائے اس پر کہ مسلم لیگ بمبئی کا ریزولیوشن منسوخ کر کے 16 مئی کا بیان منظور کرے اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شرکت کے لیے راضی ہو، اسی بحث و گفتگو کے دوران میں وائسرائے نے 20 نومبر کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اجلاس کے لیے دعوت نامے بھیج دیے اور 9 دسمبر کی تاریخ اس کے انعقاد کے لیے مقرر کر دی۔ اس پر قائد اعظم نے 22 نومبر کو ایک مختصر بیان دیا جس میں انہوں نے کہا، یہ ایک فاش غلطی ہے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت خطرناک اور شدید۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ وائسرائے کو یہ خطرناک صورتحال اور حقیقتیں بالکل نظر نہیں آتی جو ان کے سامنے ہیں، اور بالکل کانگریس کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں، اور مسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کو بالکل نظر انداز کر کے وہ کانگریس کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ ان حالات میں یہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک نہیں ہوگا اور مسلم لیگ کا وہ ریزولیوشن جو اس نے 29 جولائی کو منظور کیا تھا اپنی جگہ قائم رہے گا۔ میں یہ واضح کیے دیتا ہوں کہ مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ اس اجلاس میں شریک نہ ہو جو 1946 کو منعقد ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس قتل عام کی بنا پر جو بہار میں ہوا اور دوسرے صوبوں میں جاری تھا، قائد اعظم نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہندو مسلم آبادی کا مبادلہ کیا جائے، اس سے ملک میں امن و امان ہوگا۔ قائد اعظم کے بیان کی اشاعت کے بعد وائسرائے نے لیاقت علی خان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر مسلم لیگ وزارتی وفد کی طویل المیاد اسکیم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ کے نمائندے عبوری حکومت میں رہیں۔ اس پر لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ وائسرائے جب چاہیں مسلم لیگ کے نمائندے استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلم لیگ طویل المیاد منصوبہ اس وقت تک منظور نہیں کرے گی کہ ملک معظم کی گورنمنٹ یہ اعلان نہ کر دے کہ صوبے فریقوں میں مجتمع ہوں گے۔ فریقوں میں جو نمائندے ہوں گے وہ اگر ضرورت ہو تو کثرت رائے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ گروپ ہونے چاہیے، یہ کہ فریق بھی اگر ضرورت ہوئی تو کثرت رائے سے صوبوں کے اور مجموعوں کے دستور وضع کریں گے، اور مزید یہ کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کو یہ اپنے ذمے لینا چاہیے کہ جب تک اس ضابطے کی پابندی نہ کی جائے وہ نتائج کا نفاذ نہیں کرے گی۔ اگر ملک معظم کی گورنمنٹ اس کا یقین نہیں دلا سکتی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں داخل ہو اور گفت و شنید کرے۔ آخر میں لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ اگر ملک معظم کی گورنمنٹ کانگریس سے ڈرتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گویا مسلمانوں کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا، لہٰذا اب ان کو یہ حالت قبول کرنی چاہیے اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ یہ خود ہی کریں، کیونکہ کانگریس سے رحم کی توقع بے فائدہ ہے۔ وائسرائے کو مشکل درپیش تھی۔ مسلم لیگ نے اپنے وزارتی وفد کی اسکیم سب سے پہلے قبول کر کے پھر اسی وجہ سے مسترد کی کہ کانگریس نے اس کو ایسی شرائط کے ساتھ منظور کیا جو منظور نہ کرنے کے برابر تھا، اور اسی پر وائسرائے نے کانگریس کو تنہا عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے دعوت دے دی اور اس کو یہ موقع دیا کہ عبوری حکومت کے اختیار سے وہ مجموعوں اور فریقوں کو بیکار کر کے مرکزی وحدانی حکومت قائم کرے۔ اس مقصد میں مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وائسرائے کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلم لیگ کو یہ اطمینان دلائیں کہ فریق کثرت رائے سے فیصلہ کریں گے، مگر کانگریس اب ان کے قابو سے باہر تھی۔ وہ عبوری حکومت اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی دونوں کو وزارتی وفد کی اسکیم کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی۔ مسلم لیگ اسی خطرے کا سدے باب کرنے کے لیے عبوری حکومت میں آئی۔ اب مسلم لیگ سے یہ توقع لغو تھی کہ وہ وزارتی وفد کی اسکیم کی شرائط کی خلاف ورزیوں میں کانگریس کے ساتھ تعاون کرتی، اور اس سے بھی زیادہ لغو یہ کہ مسلم لیگ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہو کر اس سے پہلے ہی اس کے فیصلوں کی پابند ہو جاتی کہ کانگریس فریقوں اور مجموعوں میں کثرت رائے کے فیصلے پر رضامند ہوتی۔ مگر کانگریس جنگ و فساد کی رائے اختیار کر چکی تھی۔ اسی زمانے میں کانگریس کا سالانہ اجلاس میرٹھ میں منعقد ہوا۔ اس میں کانگریسی لیڈروں نے یہ مطالبہ کیا کہ مسلم لیگ یا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں آئے یا انٹریم گورنمنٹ سے استعفیٰ دے۔ کانگریس کے لیڈروں کی طرف سے یہ بڑی ناگوار جسارت تھی۔ انٹریم گورنمنٹ میں مسلم لیگ کی شرکت کانگریس کی عنایت سے نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے حق کی بنا پر اس میں آئی تھی، اور اس کو یہ اختیار تھا کہ جس طرح چاہے یہ حق استعمال کرے۔ ولبھ بھائی پٹیل نے کانگریس کے اجلاس میں یہاں تک کہہ دیا کہ تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا جائے گا، اور یہ ہونا چاہیے کہ تمام ہندوستان میں اکثریت اقلیتوں کو قتل کر دے۔ یہ سب باتیں ہندوستان میں شورش اور فساد برپا کرنے کے لیے تھیں۔ میرٹھ کے اجلاس میں کانگریس نے جو ریزولیوشن منظور کیے، ان سب سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کانگریس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو مرکزی وحدانی حکومت قائم کرنے اور پاکستان اسیم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرے گی۔ پنڈت جواہر لال نہرو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کو قومی وزارت کہہ کر اور اپنے کو اس کا وزیر اعظم قرار دے کر وہم وشواس کی ان تاریکیوں میں پرواز کر رہے تھے وہم اور وسوسوں کی ان تاریکیوں میں پرواز کر رہے تھے جہاں ان کا ساتھ دینا مسلم لیگ کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کو بادشاہ کی پارٹی کہا، حالانکہ وہ خود بھی بادشاہ انگلستان کی وفاداری کا حلف اٹھا کر عبوری حکومت میں آئے تھے۔ سمجھوتے کی ایک اور کوشش۔ ان حالات کو دیکھ کر وائسرائے اور حکومت برطانیہ نے یہ مناسب سمجھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتے کی ایک اور کوشش کریں۔ 26 نومبر کو وائسرائے نے پنڈت جواہر لال نہرو، لیاقت علی خان اور سردار بلدیو سنگھ سے ملاقات کی اور ان کو مطلع کیا کہ ملک معظم کی گورنمنٹ ان سے لندن میں ملنا چاہتی ہے۔ نہرو صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے لندن جانے سے انکار کر دیا۔ لیاقت علی خان نے اپنی منظوری کو قائد اعظم کی رائے پر منحصر کیا۔ بلدیو سنگھ نے یہ جواب دیا، اگر یہ دونوں پارٹیاں منظور کریں گی تو میں بھی جاؤں گا۔ پنڈت جواہر لال کو یہ اندیشہ تھا کہ وزارتی منصوبے میں کوئی تبدیلی مد نظر نہ ہو اور کہیں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ملتوی نہ ہو جائے۔ بلاآخر مسٹر اٹیلی وزیر اعظم برطانیہ نے ان کو خط لکھا اور وہ رضامند ہو گئے۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم اور مسٹر لیاقت علی خان جانے والے تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وزیر اعظم نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ذاتی حیثیت سے کوئی خط لکھا ہے اور اس کی بنا پر وہ لندن جانے کے لیے رضامند ہوئے ہیں تو قائد اعظم نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ خط و کتابت جو نہرو اور مسٹر اٹلی کے درمیان ہوئی ہے ان کو دکھائی جائے۔ ان خطوط کی نقل قائد اعظم کو بھیجی گئی۔ ان کو دیکھ کر قائد اعظم نے وائسرائے کو مطلع کیا کہ مسلم لیگ کے نمائندوں کے لیے لندن جانا ممکن نہیں ہے۔ اب مسٹر اٹلی نے قائد اعظم کو خط لکھا اور وہ بھی جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ قائد اعظم، لیاقت علی خان، نہرو، سردار بلدیو سنگھ اور لارڈ ویول 2 دسمبر کو لندن پہنچے۔ گفتگو ہوئی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوا۔ 6 دسمبر کو حکومت برطانیہ نے یہ بیان شائع کیا کہ کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا۔ اصل اختلاف وزارتی مشن کے منصوبہ 16 مئی کے 5 اور 8 میں تھا۔ حکومت برطانیہ کے اس بیان میں ان پاروں کی حسب ذیل تعبیر کی گئی۔ ابتدا سے اب تک وزارتی مشن کی یہ رائے رہی ہے کہ اگر باہم اتفاق رائے نہ ہو تو فریقوں میں ان نمائندوں کی سادہ اکثریت رائے سے فیصلے ہوں گے جو ان فریقوں میں ہوں۔ یہ رائے مسلم لیگ نے منظور کی، لیکن کانگریس نے ایک دوسری رائے پیش کی۔ کانگریس نے یہ دعویٰ کیا کہ پورا بیان پڑھنے کے بعد اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صوبوں کو یہ حق حاصل ہے کہ مجموعہ بندی اور اپنے دستور کے متعلق خود فیصلہ کریں۔ ملک معظم کی گورنمنٹ نے قانونی مشورہ لیا جس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ 16 مئی کے بیان کے معنی وہی ہیں جو وزارتی مشن نے ہمیشہ اپنا ارادہ بیان کیا ہے۔ اس لیے بیان کا یہ حصہ جس کی اس طرح تعبیر کی گئی ہے 16 مئی کے بیان کا لازمی جز سمجھا جانا چاہیے، اور یہ اس مقصد کے لیے کہ ہندوستان کے لوگ کوئی ایسا آئین وضع کرنے کے قابل ہو جائیں جس کو ملک معظم کی گورنمنٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ اسے منظور کریں۔ یہ بات بہر کیف واضح ہے کہ 16 مئی کے بیان کی تعبیر کے متعلق دوسرے سوالات بھی پیدا ہوں گے، اور ملک معظم کی گورنمنٹ کو یہ امید ہے کہ اگر کونسل آل انڈیا مسلم لیگ اس پر رضامند ہو سکی کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شرکت کرے تو جس طرح کانگریس نے منظور کیا وہ بھی یہ منظور کرے گی کہ بیان کی تعبیر کے متعلق دونوں پارٹیاں اپنے معاملات وفاقی عدالت سے رجوع کریں اور جو فیصلہ وہ کرے اسے قبول کر لیں، تاکہ یونین کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اور فریقوں کا ضابطہ کارروائی وزارتی وفد کے منصوبے کے مطابق رہے۔ ملک معظم کی گورنمنٹ یہ اصرار کرتی ہے کہ اس نزاعی معاملے میں جو درپیش ہے کانگریس وزارتی مشن کی رائے قبول کرے تاکہ مسلم لیگ کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنے کی راہ کھل جائے۔ اگر وزارتی وفد کے ارادے اس تصدیق مقرر کے بعد بھی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی یہ چاہے کہ یہ بنیادی نقطہ وفاقی عدالت کے فیصلے کے لیے پیش کیا جائے تو یہ جلد اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اور اس صورت میں یہ بات معقول ہوگی کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے فریقوں کے جلسے فیڈرل کورٹ کا فیصلہ ہونے تک ملتوی رہیں۔ یہ توقع کبھی نہ تھی کہ سوائے متفقہ ضابطہ کارروائی کے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کسی اور طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کوئی ایسا دستور وضع کرے جس میں ہندوستانی آبادی کے بہت بڑے حصے کی نیابت نہ ہو تو ملک معظم کی گورنمنٹ کے سوچ نہیں سکتی کہ ایسا دستور ملک کے اس حصے پر مسلط کرے جو اس سے راضی نہ ہو، اور خود کانگریس نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ وہ یہ بات نہیں سوچ سکتی۔ یہ تعبیر ہندوؤں کے منصوبے کے خلاف تھی، اس لیے پنڈت جواہر لال نہرو کو پسند نہ آئی۔ وہ فوراً لندن سے ہندوستان روانہ ہو گئے۔ 9 دسمبر کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں انہوں نے نئی دولت کے مقاصد کی قرارداد پیش کی جو وزارتی مشن کی شرائط کے خلاف تھی۔ مسٹر جیکر نے اس کے التوا کے لیے ترمیم پیش کی اور وہ منظور ہو گئی۔ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس 20 جنوری تک ملتوی ہو گیا۔ 22 دسمبر کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے 6 دسمبر کے برطانوی بیان پر ایک ریزولیوشن پاس کیا۔ اس میں اگر مگر بہت تھی، مگر سب کا حاصل یہی تھا کہ وزارتی مشن کی 6 دسمبر کی تعبیر صوبوں کی خود اختیاری کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اس ریزولیوشن میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ وزارتی مشن کے منصوبے کی تعبیر کے مسائل وفاقی عدالت میں پیش کرنا نہ کانگریس کے وقار کے موافق ہے اور نہ وفاقی عدالت کے۔ پھر اسی ریزولیوشن کی تصدیق کے لیے 5 جنوری 1947 کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا جلسہ طلب کیا گیا۔ اس نے مفصل ریزولیوشن میں ورکنگ کمیٹی کے ریزولیوشن کی تصدیق کی اور یہ کہا، کانگریس کمیٹی جو اس کے لیے مستر ہے کہ تمام متعلقہ پارٹیوں کی رضامندی کے ساتھ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آزاد ہندوستان کے لیے دستور وضع کرنے کا کام انجام دے اور نیز ان دشواریوں کو رفع کرنے کے خیال سے جو مختلف تعبیرات سے پیدا ہو گئی ہیں، یہ ہدایت کرنے کے لیے راضی ہے کہ برطانوی تعبیر کے مطابق فریقوں میں ضابطہ کارروائی اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد اس نے مندرجہ ذیل قیود و شرائط کا مزید اضافہ کیا جن سے یہ منظوری انکار میں تبدیل ہو گئی، مگر واضح طور پر سمجھ لیا جائے کہ اس میں کسی صوبے پر جبر نہ ہو اور نہ پنجاب میں سکھوں کے حقوق کو ضرر پہنچے۔ ایسے جبر کی صورت میں کسی صوبے یا صوبے کے حصے کو یہ حق حاصل ہے کہ متعلقہ لوگوں کی مرضی کی تعمیل کے لیے جو مناسب کارروائی ہو وہ کرے۔ آئندہ طریقہ کار کیا ہو اس کا تعین ان واقعات پر منحصر ہوگا جو آئندہ درپیش آئیں گے، اور اس لیے کانگریس کمیٹی ورکنگ کمیٹی کو یہ ہدایت کرتی ہے کہ جب حالات کا تقاضا ہو صوبوں کی خود اختیاری کے اصول کو مد نظر رکھ کر اس معاملے میں مشورہ دے۔ اس ریزولیوشن سے صاف ظاہر ہو گیا کہ کانگریس نے 6 دسمبر کی برطانوی تعبیر بھی قبول نہیں کی اور مجموعوں میں شدید فتنے کی بنیاد ڈال دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی تقریر میں یہ فرما دیا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی وجود میں آ گئی ہے، یہ سوائے اپنے فیصلے کے اور کسی طرح نہیں ٹوٹ سکتی۔ اگر برطانیہ سے کسی معاملے میں تصادم ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھا اعلی کار ہے۔ اگر ہم برطانوی تعبیر کو مسترد کر دیں تو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی 16 مئی کے بیان کی ترمیم کر سکتی ہے۔ کانگریس کے بعد قائد اعظم اور لیاقت علی خان کئی روز لندن میں رہے۔ کانفرنس کے بعد قائد اعظم اور لیاقت علی خان کئی روز لندن میں رہے۔ 14 دسمبر 1946 کو قائد اعظم نے اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں بیان دیا اور اسی روز کنگز وے ہال میں تقریر کی۔ دونوں مواقع پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کانگریس صاف الفاظ میں اور اخلاص کے ساتھ مجموعہ بندی کی دفعات کے متعلق حکومت برطانیہ کی تعبیر قبول کرے گی تو میں کونسل کا اجلاس طلب کروں گا، لیکن جس طرح کانگریس نے یہ تعبیر قبول کی وہ ورکنگ کمیٹی اور کانگریس کمیٹی کے ریزولیوشنوں سے ظاہر ہو گیا۔ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی توڑ دی جائے۔ کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس نے تمام صورتحال اور کانگریس کے ریزولیوشنز پر غور کرنے کے بعد ایک مفصل قرارداد منظور کی، جس کا حاصل یہ تھا کہ کانگریس نے ورکنگ کمیٹی اور کانگریس کمیٹی کے ریزولیوشنوں کی مشروط دفعات کے ذریعے فریقوں میں صوبوں کو حق استدراد دے دیا ہے اور پنجاب میں سکھوں کو حق اختیار امتناع، جو نہایت درجہ سے مہمل بات ہے۔ کانگریس کمیٹی کا ریزولیوشن الفاظ کے قریب اور بازی گری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اس سے مسلم لیگ اور حکومت برطانیہ کو محض دھوکہ دینا مقصود ہے، جس کو کانگریس کی طرف سے 6 دسمبر کے بیان کی منظوری یا تعمیل کے لیے سفارش کہا جاتا ہے۔ کانگریس کمیٹی کے ریزولیوشن کی مشروط دفعات کے ذریعے سے یہ بات اس کی بالکل نفی ہو گئی ہے۔ 16 مئی کے بیان کے بنیادی ضابطہ کارروائی کی اس صحیح تعبیر کو مسترد کر کے، جس کی منظوری کے لیے ملک معظم کی گورنمنٹ نے 6 دسمبر کے بیان میں آخری اپیل کی تھی، اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے 2 اجلاسوں میں اپنی مرضی کے ریزولیوشن پاس کر کے اور فیصلے کر کے کانگریس نے اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا کہ وزارتی مشن کے آئینی منصوبے پر کوئی فیصلہ ہو سکے۔ آخر میں ورکنگ کمیٹی نے ملک معظم کی گورنمنٹ سے یہ فرمائش کی کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ وزارتی وفد نے 16 مئی کو جس منصوبے کا اعلان کیا ہے وہ اس وجہ سے ناکام ہوا کہ ان تمام مہینوں کی کوششوں کے باوجود نہ کانگریس نے 16 مئی کا بیان منظور کیا، نہ سکھوں نے اور نہ پست اقوام نے۔ 16 مئی کا بیان صرف اس صورت میں نافذ العمل ہو سکتا تھا اور اس کی تعمیل ہو سکتی تھی کہ دونوں پارٹیاں اس کو قبول کرتی۔ کانگریس نے نہ اس کو منظور کیا تھا اور نہ منظور کرتی ہے، حالانکہ مسلم لیگ نے 6 جون 1946 ہی کو وہ منظور کر لیا تھا، لیکن جب کانگریس نے اس کو کلیتاً منظور کرنے سے انکار کر دیا تو 29 جولائی 1946 کو مسلم لیگ نے اپنی منظوری واپس لے لی۔ لہٰذا ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ نے نہایت پرزور طریقے پر یہ رائے ظاہر کی کہ مسلم لیگ کی طرف سے اعتراضات اور احتجاج کے باوجود کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے انتخابات کرنا اور اس کا اجلاس طلب کرنا ابتدا ہی سے بے ضابطہ، ناقص اور خلاف قانون تھا، اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا جاری رہنا، اس کی کارروائیاں اور اس کے فیصلے خلاف ضابطہ ہیں، ناقص ہیں اور خلاف قانون ہیں، لہٰذا اس کو فوراً توڑ دینا چاہیے۔ مسلم لیگ سے استعفے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ کا یہ ریزولیوشن واضح اور صاف تھا۔ کانگریس اور اقلیتوں کے ان نمائندوں نے جو عبوری حکومت میں تھے 5 فروری کو وائسرائے سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ عبوری حکومت سے مسلم لیگ کے نمائندوں کے استعفے طلب کریں، کیونکہ اس کو نہ صرف کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شرکت سے انکار ہے بلکہ اس نے وزارتی مشن کا منصوبہ مسترد کیا ہے اور ڈائریکٹ ایکشن کے پروگرام پر قائم ہے۔ دوسرے روز وائسرائے نے لیاقت علی خان کو بلا کر کانگریس اور اقلیتوں کے نمائندوں کے اس مطالبے سے آگاہ کیا۔ اس کے جواب میں لیاقت علی خان نے کہا کہ اگر ملک معظم کی گورنمنٹ کے نزدیک کانگریس نے 16 مئی کا منصوبہ منظور کر لیا ہے تو مسلم لیگ اپنے طرز عمل پر دوبارہ غور کرنے کو تیار ہے، لیکن اس صورت میں یہ ملک معظم کی گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کانگریس کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ان حدود کے اندر رکھے جو وزارتی مشن نے ان کے لیے معین کر دی ہیں۔ اسی روز لیاقت علی خان نے وائسرائے کو مفصل خط لکھا۔ کراچی ریزولیوشن کی شرائط کا اعادہ کر کے اس میں انہوں نے وائسرائے سے سوال کیا کہ اگر عبوری حکومت میں رہنے کی شرط یہ ہے کہ 16 مئی کا بیان منظور کیا جائے تو وہ کس نے منظور کیا ہے؟ نہ کانگریس نے، نہ سکھوں نے، نہ پست اقوام نے، کسی نے نہیں، ان سب نے اس کو مسترد کیا ہے اور ان پارٹیوں کے نمائندے انٹیریم گورنمنٹ میں موجود ہیں، ان کو کیا حق ہے کہ یہ مسلم لیگ سے استعفے کا مطالبہ کریں؟ یہ ان کی طرف سے متردانہ جسارت ہے۔ بقول مسٹر وی پی مینن، خود لارڈ ویول کی بھی یہی رائے تھی کہ کانگریس نے 16 مئی کا بیان منظور نہیں کیا، اور یقیناً وزارتی وفد اور حکومت برطانیہ کی بھی۔ وزارتی وفد نے کانگریس کی تعبیر کے خلاف 25 مئی کو بیان دیا اور حکومت برطانیہ نے 6 دسمبر کو۔ وزارتی وفد اور حکومت برطانیہ دونوں نے اپنی تعبیرات کے مطابق 16 مئی کے منصوبے کا عمل درآمد اس منصوبے کی منظوری کی شرط لازم قرار دیا تھا، لیکن کانگریس نے یہ دونوں تعبیریں منظور نہیں کی۔ یہ لیبر گورنمنٹ کی کمزوری تھی کہ وہ بہر صورت اس کی متمنی رہی کہ کانگریس انٹریم گورنمنٹ سے الگ نہ ہو۔ اس کو خوف تھا کہ کانگریس کسی قسم کی مخالفانہ تحریک شروع کر دے گی۔ کانگریس اس سے واقف تھی کہ لیبر گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گی، اس وجہ سے اس کی ضدیں ترقی پر تھیں۔ اسی اعتماد پر مسٹر نہرو نے 13 فروری کو وائسرائے سے پھر مطالبہ کیا کہ وہ مسلم لیگ سے استعفیٰ لیں۔ اس کے بعد سردار ولبھ بھائی پٹیل نے یہ دھمکی دی کہ اگر مسلم لیگ انٹریم گورنمنٹ میں رہی تو کانگریس اس سے الگ ہو جائے گی۔ لیبر گورنمنٹ کو اب سخت دشواری کا سامنا تھا، وہ کسی قول کی بنیاد پر مسلم لیگ سے استعفے کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کانگریس احتجاجاً کوئی سخت تحریک جاری کر سکتی تھی تو مسلم لیگ کے لیے بھی کوئی ایسی تحریک جاری کرنا اس سے زیادہ مشکل نہ تھا جتنا کہ کانگریس کے لیے۔ مسلم لیگ نے ابھی ڈائریکٹ ایکشن کا ریزولیوشن واپس نہیں لیا تھا۔ اس کے علاوہ حکومت برطانیہ کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر مسلم لیگ سے استعفیٰ طلب کیا گیا تو ہندوستان میں اور مسلم ممالک میں اس کے اثرات خطرناک ہوں گے۔ مجبوراً اس نے ایک نئی روش اختیار کی۔ باب نمبر 25، تقسیم کا فیصلہ اور بڑی گھبراہٹ کے ساتھ۔ برطانیہ کا فیصلہ کن بیان۔ 20 فروری 1947 کو مسٹر اٹلی وزیر اعظم برطانیہ نے دارالعلوم میں ایک بیان دیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 15 مارچ 1946 کو وزیر اعظم برطانیہ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ ہندوستانیوں کا کام ہے کہ مستقبل کے لیے اپنا سیاسی مرتبہ اور دستور خود پسند کریں گے، اور ملک معظم کی گورنمنٹ کی رائے کے مطابق وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستانی حکومت کی ذمہ داری ہندوستانیوں کو منتقل کر دی جائے۔ وزارتی وفد اس کے ہندوستان جانے، اس کے بیان اور پارٹیوں کے درمیان سمجھوتے کے لیے اس کی کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسٹر اٹلی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ ملک معظم کی گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہندوستانی پارٹیوں کے درمیان اب بھی ایسے اختلافات موجود ہیں جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو اس طرح عمل کرنے میں مانے ہیں جس طرح کے ارادہ تھا کہ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ منصوبے کی اصل یہ ہے کہ اسمبلی کامل طور پر نمائندہ ہو۔ ملک معظم کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ذمہ داری ان مجاز و مختار جمعیتوں یا اشخاص کے حوالے کرے جن کو وزارتی مشن کے منصوبے کے مطابق تمام پارٹیاں منظور کریں، لیکن بدنصیبی سے اس وقت اس کا کوئی سامان نظر نہیں آیا کہ ایسا دستور اور ایسے مختار و مجاز پیدا ہوں۔ اس وقت کی یہ حالت ہے کہ کسی بات کا یقین نہیں ہے، بڑی خطرناک ہے، اور غیر معینہ مدت تک اس کو طول نہیں دیا جا سکتا۔ ملک معظم کی گورنمنٹ یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ اس کا یہ قطعی ارادہ ہے کہ ایسی ضروری تدابیر اختیار کرے کہ کسی ایسی تاریخ تک ہندوستانیوں کے حق میں ذمہ داری اور اختیار منتقل کر دے جو جون 1948 کے بعد کی نہ ہو۔ ملک معظم کی گورنمنٹ نے گزشتہ مئی کے بیان میں اس لیے رضامندی ظاہر کی ہے کہ اس بیان کی تجاویز کے مطابق کامل نمائندہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو دستور وضع کرے گی اس کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دے گی، لیکن اس وقت سے قبل جس کا پارہ 7 میں ذکر کیا گیا ہے، اگر کامل نمائندہ اسمبلی نے دستور وضع نہ کیا تو ملک معظم کی گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ معینہ تاریخ پر وہ برطانوی ہندوستان کی مرکزی حکومت کا اختیار کس کے حوالے کرے۔ آیا مجموعی طور پر پورے ہندوستان کے لیے کسی وضع کی مرکزی حکومت کے حوالے کرے، یا بعض علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے، یا کسی ایسے دوسرے طریقے پر جو ہندوستانیوں کے فائدے کے لیے زیادہ معقول معلوم ہو۔ جنگ میں انگلستان کو فتح ہوئی مگر وہ ہر طرح سے کمزور ہو گیا، اقتصادی حیثیت سے بالکل تباہ تھا، مردوں کی تعداد اتنی کم رہ گئی تھی کہ ہندوستان میں سلطنت کی حفاظت کے لیے وہ برطانوی فوج رکھنے کے قابل نہ تھا۔ ہندوستانی افواج میں چونکہ سبھاش چندر بوس کی تحریک ایک حد تک اثر کر چکی تھی، اس لیے ہندوستانی افواج سے انگریزوں کو یہ توقع نہ رہی تھی کہ وہ ہندوستان کے مقابلے میں برطانوی سلطنت کے مفاد کو ترجیح دے گی۔ سرکاری اداروں میں ہندو مسلم تعصبات اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ملکی انتظام میں غیر جانبدارانہ فکر و نظر کا امکان باقی نہ رہا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ برطانیہ نے ہندوستان کو چھوڑنے کا اس وقت فیصلہ کیا جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ تسلط قائم نہ رکھ سکے گی۔ تاہم یہ برطانوی قوم کی فرزانگی کی دلیل ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا، ورنہ ذلیل ہو کر نکلنا پڑتا۔ مگر جہاں تک ہندوستانیوں کے مفاد کا تعلق ہے، اس نے یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی کہ انتقال اختیار کے لیے پہلے سے کوئی معقول منصوبہ اور نقشہ مرتب نہ کیا تاکہ یہ نہایت اہم کام امن و انتظام کے ساتھ ہو سکتا۔ اسی بیان میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ لارڈ ویول زمانہ جنگ کے لیے وائسرائے اور گورنر جنرل تھے، انہوں نے خوبی کے ساتھ یہ خدمات انجام دی۔ انتقال اختیار ایک نیا مرحلہ ہے، اس کے لیے امیر البحر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر کیا گیا ہے، وہ مارچ 1947 میں اپنے عہدے کا چارج لیں گے۔ 21 فروری 1947 کو وائسرائے اور پنڈت جواہر لال نہرو کی ملاقات ہوئی۔ وائسرائے نے ان کو اس کی ضرورت جتائی کہ مسلم لیگ کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں لایا جائے اور کانگریس کمیٹی کے ریزولیوشن منظور شدہ 6 دسمبر 1946 کے اس فقرے کی طرف ان کی توجہ مبذول کی جس کی مسلم لیگ کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے لارڈ ویول کے خیال میں کانگریس کو تشریح کرنے کی ضرورت تھی۔ اس پر ان دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ نہرو نے کہا کہ ملک معظم کی گورنمنٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ سکتی کہ کوئی ناگوار دستور ملک کے نارضامند حصوں پر مسلط کرے، لہٰذا یہ بالکل معقول بات ہے کہ صوبوں کے اندر جو بڑی اقلیتیں ہیں جیسے بنگال میں ہندو اور پنجاب میں سکھ، ان کو بھی اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جو دستور ان کو پسند نہ ہو وہ اسے قبول کریں۔ 6 دسمبر کے بیان کے آخری پارے میں جو ایک جملہ ملک کے حصے تھا، اس مفہوم پر خاصی گفتگو رہی۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ ملک کے حصوں کے معنی صوبوں کے حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ وائس رائے نے کہا کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کا یہ ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ اگر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ریزولیوشن کا منشا یہ ہے کہ اس ظاہری حقیقت پر زور دیا جائے کہ کوئی دستور، وہ صوبوں کا ہو، مجموعوں کا ہو یا مرکز کا، صرف لوگوں کی بڑی اکثریت کی منظوری سے وضع ہو سکتا ہے، تو کانگریس کو یہ کہنا چاہیے کہ لیکن اس میں یہ معنی مضمر ہیں کہ دستور وضع کرنے کے دوران میں صوبے کا کوئی حصہ الگ ہو سکتا ہے، تو یہ وزارتی مشن کے منصوبے کی منظوری کی بالکل ضد ہے۔ وائسرائے نے اس پر زور دیا کہ یہ کانگریس کے ذمے ہے کہ وہ مسلم لیگ پر اپنا ارادہ واضح کرے۔ اسی روز وائسرائے نے مسٹر لیاقت علی خان سے ملاقات کی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کے بیان پر بڑی احتیاط سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اب بھی کام کیے جائے گی۔ بحیثیت مشیر مال میں اس پر گفتگو کر سکتا ہوں کہ جب وہ ایسی کامل نمائندہ نہیں ہیں جیسا کہ مشن کے بیان سے سوچا گیا ہے، تو اس پر عوام کا روپیہ خرچ کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ وائسرائے نے جواب دیا کہ مسئلہ قابل بحث ہے، لیکن عملی نقطہ نظر سے فائنانس ممبر، گورنر جنرل یا ملک معظم کی گورنمنٹ کوئی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد وائسرائے نے پھر اس پر زور دیا کہ مسلم لیگ کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں آنا چاہیے اور اس کی تائید میں دلائل پیش کیے۔ مسٹر لیاقت علی خان نے وائسرائے کو یہ بتایا کہ ان کے خیال میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک جگہ جمع ہوں۔ مسلم لیگ کی متوارر تنبیہات کے باوجود وائسرائے اور حکومت برطانیہ نے کانگریس کی خوشنودی کے لیے نہایت اضطراب و اضطرار کے ساتھ عبوری حکومت قائم کی اور پھر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، اور اب لارڈ ویول لاچاری کا اظہار فرما رہے تھے کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ فائنانس ممبر، نہ وائسرائے، نہ ملک معظم کی گورنمنٹ۔ حالانکہ یہ لغو بات تھی، جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ان شرائط کے مطابق قائم ہی نہیں ہوئی تھی جو وزارتی مشن کے منصوبے میں معین کر دی گئی تھیں، تو محض ہندوؤں کے اس مجموعے کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی قرار دینا غلط تھا۔ حکومت برطانیہ کو صرف یہ اعلان کرنا تھا کہ یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نہیں ہے اور وہ اس کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تسلیم نہیں کرتی، مگر اس اعتراف کے ساتھ کہ 6 دسمبر کے بیان تک کانگریس نے وزارتی مشن کا منصوبہ منظور نہیں کیا اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی چونکہ کامل طور پر نمائندہ نہیں ہے، اس لیے مشن کے منصوبے کے مطابق نہیں ہے۔ عبوری حکومت کو قائم رکھنا اس کی بیان دلیل تھی کہ حکومت برطانیہ پر یا کانگریس کا خوف طاری تھا یا وہ کانگریس کے مقاصد کی تکمیل میں بہرحال مدد کرنا چاہتی تھی۔ مسلم اکثریت کے صوبوں کی حالت۔ کانگریس نے مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہندوؤں اور سکھوں کو اس پر ابھار دیا کہ مجموعوں کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ہرگز شریک نہ ہوں اور پنجاب، بنگال اور آسام کی تقسیم کا مطالبہ کریں۔ 1945 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کو کامیابی ہوئی تھی، لیکن پنجاب، سرحد اور سندھ میں بعض وہ مسلمان بھی منتخب ہو گئے تھے جو ذاتی مفاد کی بنا پر کانگریس کے ساتھ تھے۔ اس وجہ سے ان صوبوں میں مسلم لیگ کی اتنی اکثریت نہ تھی کہ وہ دوسری پارٹیوں کے تعاون کے بغیر وزارت قائم کر سکتی۔ سندھ میں مسلم لیگ نے 45 میں سے صرف 22 نشستیں حاصل کی تھیں۔ ایک مزدوروں کو نمائندہ تھا، وہ الگ رہا۔ مسلم لیگ کے ارکان میں سے ایک اسپیکر ہو گیا۔ اس طرح مسلم لیگ کے ارکان کی تعداد 21 رہ گئی۔ ان کے مقابلے میں بقیہ 22 ارکان اسمبلی نے باہم متفق ہو کر حزب اختلاف قائم کی۔ مجبوراً مسلم لیگ پارٹی نے اسپیکر سے استعفیٰ دلایا اور اس طرح دونوں پارٹیوں کے ارکان کی تعداد مساوی ہو گئی۔ اب اسپیکر کے عہدے کے لیے دونوں پارٹیوں میں کوئی اپنا ایک ووٹ ضائع کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس صورت میں کوئی گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا گورنر نے اسمبلی توڑ دی۔ دوسری مرتبہ انتخابات ہوئے، ان میں مسلم لیگ کو معقول اکثریت مل گئی اور سندھ میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ قائم ہوئی۔ بنگال میں مسلم لیگ کی وزارت تھی، مگر یوم ڈائریکٹ ایکشن پر ہندوؤں نے سخت فساد بپا کر کے ہندو مسلم تعصبات میں بڑا سخت اشتعال پیدا کر دیا تھا۔ 6 دسمبر کے اعلان پر بنگال میں یہ تحریک شروع ہوئی کہ مغربی بنگال صوبہ سے علیحدہ کیا جائے۔ آسام کی کانگریس پارٹی نے پہلے سے مجلس واضحان قانون کے تمام ارکان کو یہ حکم دے دیا کہ وزارتی مشن کی اسکیم کے تحت بنگال کے ساتھ ایک مجموعے میں شریک نہ ہوں، اور کانگریس ہائی کمانڈ اس میں مسٹر برودلی کی تائید کر رہی تھی۔ صوبہ سرحد میں جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریت تھی، ابتدا ہی سے کانگریس کی وزارت قائم ہوئی اور وہ قائم تھی۔ کانگریسی مسلمان، ہندو اور سکھ تینوں مل کر مسلم لیگ کے نمائندوں سے تعداد میں زیادہ تھے۔ پاکستانی علاقے کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا۔ یہاں اس وقت جو لوگ صاحب اثر تھے، ان کے دماغوں میں یہ خناس سمایا ہوا تھا کہ ہندوستان اور مسلمانوں کے حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو، پنجاب میں زمینداری کے مفاد کی حفاظت کے لیے سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کی مخلوط حکومت ہونی ضروری ہے اور یونینسٹ مسلمان اس مخلوط پارٹی کے لیڈر ہوں۔ خضر حیات خان نے یونینسٹ پارٹی کی حمایت میں مسلم لیگ سے بغاوت کی تھی اور وہ مسلم لیگ سے نکالے گئے تھے۔ 1945 کے الیکشن میں وہ بھی منتخب ہو کر آئے۔ اس الیکشن میں اسمبلی کی مجموعی 175 نشستوں میں سے مسلم لیگ نے 87 حاصل کی۔ ازرو دستور پنجاب میں مسلمانوں کی 85 نشستیں تھیں۔ مسلم لیگ کو زمینداروں کی خصوصی نشستوں میں سے 3 نشستیں اور مل گئیں۔ اس طرح مسلم لیگ کے ارکان کی تعداد 90 ہو گئی۔ مسلم لیگ پاکستان کا مطالبہ کر چکی تھی اور اس پر وہ مضبوطی سے قائم تھی۔ سکھوں نے اور ہندوؤں نے مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ایسی شرائط پیش کی کہ جو پاکستان کے مقاصد کے خلاف تھیں، اس لیے مسلم لیگ نے وہ منظور نہیں کی۔ خضر حیات خان صاحب نے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی یونینسٹ پارٹی کو پھر جگایا۔ اس مخلوط پارٹی کے ارکان کی تعداد 95 ہو گئی۔ گورنر پنجاب پاکستان کے سخت دشمن تھے، انہوں نے خضر حیات کو وزارت قائم کرنے کا موقع دیا اور یونینسٹ وزارت قائم ہو گئی۔ مسلم لیگ کے لیے بڑی خطرناک صورتحال تھی کہ جن صوبوں میں پاکستان قائم ہونا تھا وہی مخالفوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عام انتخابات میں یونینسٹ گورنمنٹ نے مسلم لیگ کے خلاف تمام سرکاری وسائل استعمال کیے تھے اور مسلم لیگ کے کارکنوں پر بڑی سختیاں اور زیادتیاں کی تھیں۔ ان سب کے باوجود جب مسلم لیگ کو انتخابات میں کامیابی ہوئی تو خضر حیات خان صاحب کی سازش سے پنجاب کی حکومت سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں چلی گئی، جس سے کانگریس کو بڑی تقویت پہنچی۔ یہ پنجاب کے مسلمانوں کو نہایت شاخ تھا۔ مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ اس مطالبے سے چڑھ کر یونینسٹ گورنمنٹ نے مسلم لیگ پر اور زیادہ جبر و تشدد کیا۔ تمام صوبے میں اس نے مسلم لیگ کے دفاتر کی تلاشیاں کرائیں اور مسلم نیشنل گارڈ کو خلاف قانون قرار دیا۔ لاہور مسلم لیگ کے دفتر کی تلاشی کے لیے جب پولیس آئی تو مسلم لیگ کے آدمیوں نے اس میں مداخلت کی۔ اس پر پولیس نے افتخار حسین خان صاحب، نواب ممدوٹ، میاں ممتاز دولتانہ، شوکت حیات، بیگم شاہ نواز، ملک فیروز خان نون اور سید امیر حسین شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ان گرفتاریوں کے بعد مسلم لیگ کھل کر حکومت کے مقابلے میں آ گئی اور اس نے سول نامطابعت شروع کر دی۔ 25 جنوری 1947 تک مسلم لیگ کی تحریک میں بڑی قوت آ گئی۔ حکومت نے جوش انتقام کے ساتھ گرفتاریاں کی۔ 63 آدمی گرفتار ہوئے، جن میں 16 پنجاب اسمبلی کے ممبران تھے۔ مسلم لیگ کے جلسوں پر لاٹھی چارج کرایا گیا، آنسو گیس چھوڑی گئی، ان میں عورتیں اور بچے تک زخمی ہوئے۔ لیکن مسلم لیگ کی طرف سے حکومت کی مخالفت میں کمی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ اس سے حکومت مرعوب ہوئی اور مسلم نیشنل گارڈز کے خلاف اس نے جو حکم نافذ کیا تھا وہ واپس لے لیا۔ مسلم لیگ نے یہ تحریک شہری آزادیوں کی حفاظت و استقرار کے لیے شروع کی تھی۔ اس نے تحریک بند کرنے سے انکار کر دیا اور جن لیڈروں کو حکومت نے رہا کر دیا تھا انہوں نے 27 جنوری کو موچی دروازے کے عظیم جلسے میں تقریریں کر کے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ پولیس نے ان لیڈران کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے بعد مسلم لیگ کی تحریک پورے پنجاب میں پھیل گئی۔ 34 روز تک شدت سے جاری رہی۔ ہزاروں عورتیں اور مرد گرفتار ہوئے اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، فائرنگ کی گئی، لیکن پھر بھی مسلم لیگ اور پاکستان کے حامیوں کے استقلال میں فرق نہیں آیا۔ اس سے مرعوب ہو کر حکومت پنجاب نے بعض شرائط پر مسلم لیگ سے سمجھوتا کیا اور جو لیگی اس ایجیٹیشن کے سلسلے میں گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کر دیا۔ مگر مسلم لیگ کے لیے یہ چند آدمیوں کی گرفتاری اور رہائی کا معاملہ نہیں تھا۔ ہندوستان کی سیاست فیصلے کی منزل پر پہنچ رہی تھی۔ 6 دسمبر 1946 کی لندن کانفرنس کے بعد وزیر اعظم برطانیہ کا وہ بیان شائع ہو چکا تھا جس میں سیکشنوں کے مسئلے پر حکومت برطانیہ نے مسلم لیگ کی رائے کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کا فریق ان حالات میں کیسے بنتا کہ پنجاب میں یونینسٹ گورنمنٹ اور صوبہ سرحد میں کانگریس گورنمنٹ تھی۔ سیکشنوں کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ یہ حکومتیں ٹوٹیں اور ان کی جگہ مسلم لیگ کی حکومتیں قائم ہوں۔ اس پر یہ ہوا کہ 20 فروری 1947 کو مسٹر اٹلی وزیر اعظم برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جون 1948 تک ہندوستان کی حکومت کا اختیار ہندوستانیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، خواہ وہ کسی ایک مرکزی یونین کو ہو یا صوبوں کے مجموعے کے مرکزوں کو یا صوبوں کو۔ مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ پنجاب میں اور صوبہ سرحد میں لیگی حکومتیں قائم کی جائیں، ورنہ اس کا قوی اندیشہ تھا کہ صوبہ سرحد میں راست کانگریسی حکومت اور پنجاب میں کانگریس کی حلیف یونینسٹ حکومت کے توسل سے مسلم اکثریت کے صوبوں کا اختیار حکومت ہندوؤں یا ہند یونین کو منتقل و جائے۔ کانگریس کی ذیلی ہندو انجمنوں کی طرف سے اس کے لیے بڑا اہتمام تھا۔ اس واسطے پنجاب مسلم لیگ کے لیڈروں نے رہائی کے بعد اسی روز لاہور کے ایک جلسہ عام میں یہ اعلان کیا کہ غاصب حکومت کے مقابلے میں جنگ جاری رہے گی۔ مسٹر اٹلی کے اعلان کے بعد سکھوں کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے یہ اعلان کیا کہ ہندوؤں اور سکھوں کو اگر مجلس واضحان قانون اور ملازمتوں میں 30% نیابت نہ دی گئی تو ہم پنجاب کی تقسیم کے لیے کوشش کریں گے۔ حکومت پنجاب کے خلاف مسلم لیگ کی تحریک جب اور زیادہ بڑھی تو ہندوؤں اور سکھوں نے فرقہ وارانہ انداز میں اس کی مخالفت کا انتظام کیا۔ سکھوں نے اکالی فوج کے جتھے بھرتی کیے اور راشٹریہ سے سیوک سنگھ پہلے سے موجود تھی۔ وہ ہندوؤں کی تنظیم کر رہی تھی اور ان کو مسلح کرنے کے لیے آسام اور دوسرے مقامات سے اسلحہ مہیا۔ اس کے لیے انتظام کیا گیا تھا کہ نیپال سے گورکھے بلائے جائیں اور ان کو ہندوؤں کے گھروں میں دربانوں، رسوئیوں، ڈرائیوروں اور دوسرے خانگی خدمتوں پر رکھا جائے تاکہ جب ضرورت ہو تو مسلمانوں کے مقابلے میں ٹولیاں اور جتھے بنا کر وہ گوریلا جنگ کریں۔ یہ بیان کیا گیا کہ پنجاب میں اس وقت 3,200 سنگھی ایسے تھے جو باقاعدہ جنگ کر سکتے تھے اور 8,000 راشٹریہ سیوک سنگھ کے عارضی ممبر تھے جو پنجاب کی سیوک سنگھ کا قلعہ مستحکم اور مرکز قوت تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہیں سے حملہ ہوگا۔ جون 1946 میں سنگھ کے ممبران کی تعداد 69,400 تک پہنچ گئی۔ مسلم لیگ کے سخت ایجیٹیشن کا اثر یہ ہوا کہ آخر فروری 1947 تک یونینسٹ گورنمنٹ متزلزل ہو گئی اور 28 فروری کو ماسٹر تارا سنگھ نے یہ اعلان کیا کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم خانہ جنگی کو کس طرح ٹال سکتے ہیں، تاہم اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان پنجاب میں حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہم کسی حالت میں مسلمانوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ سکھوں میں یہ طاقت ہے کہ مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے باہر کر دیں، مگر پھر اسی جگہ کیوں رک جائیں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو پنجاب سے بالکل نکال دیں۔ سکھوں نے مسلم لیگ کے اس ایجیٹیشن کے جواب میں، جو وہ مخلوط وزارت کے خلاف کر رہی تھی اور جس میں سکھوں کی نیابت تھی، اپنے نجی رضاکار فوج کی تنظیم شروع کر دی۔ یکم مارچ 1947 کو مسلم لیگ نے یہ قطعی فیصلہ کیا کہ اس اجلاس کے دوران میں، جو بجٹ کی منظوری کے لیے 3 مارچ سے شروع ہو رہا تھا، مخلوط وزارت کو توڑ دے اور اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو مجلس واضحان قانون کو توڑنے اور دوسرے انتخابات کرانے کے لیے ایک اور تحریک شروع کر دے۔ خضر حیات خان صاحب نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ سکھوں اور ہندوؤں کی مدد سے نسب العین پاکستان کی مخالفت کے لیے مسلم لیگ کا مقابلہ کریں، لیکن مسلمانوں نے پنجاب کے تیور دیکھ کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور 2 مارچ کو انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرے روز نواب ممدوٹ نے نئی وزارت بنانے کے لیے ہندوؤں، سکھوں اور یونینسٹ پارٹی کے ارکان کو جمع کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو تعاون کی دعوت دی اور یہ یقین دلایا کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، مگر دونوں میں سے کسی نے ان اپیلوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم حزب اختلاف کی حیثیت سے رہیں گے اور اس کے بعد تشدد اور بدامنی کے لیے اشتعال دیا۔ 3 مارچ کو تارا سنگھ نے بیان دیا، خالصا پنت کو چاہیے کہ موقع کی نزاکت کو سمجھے، مجھے ہر سکھ سے توقع ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے گا، ہم مریں یا زندہ رہیں مگر مسلمانوں کا تسلط گوارا نہیں کریں گے، اور او خالصا کھڑا ہو جا اور اپنی کمر باندھ لے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، خدا ہماری رہنمائی اور حفاظت کرے۔ 4 مارچ کو ماسٹر تارا سنگھ اپنے رفقا کے ساتھ اس کمرے سے برآمد ہوئے جس میں اسمبلی پارٹی کے جلسے ہوتے تھے اور تلوار گھما کر انہوں نے یہ نعرے بلند کیے، پاکستان مردہ باد، ست سری اکال۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، وقت آ گیا ہے کہ بس اب تلوار کی طاقت سے فیصلہ ہوگا، سکھ تیار ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے حواس درست کرنے ہیں۔ اسی دن ایک جلسہ عام میں تارا سنگھ نے کہا، او ہندو اور سکھوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، جاپانیوں اور نازیوں کی طرح جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، مادر وطن خون مانگ رہی ہے اور ہم خون سے اس کی پیاس بجھائیں گے، میں نے بگل بجا دیا ہے، مسلم لیگ کو ختم کر دو۔ کیانی کرتار سنگھ نے کہا، جاٹوں نے سکھ مذہب قبول کیا تھا مسلمانوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے، وہی جاٹ اب پھر اپنی جانوں کی بازی لگا کر جنگ کریں گے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے کہا، ان دنوں میں ایسے مظاہرے کرو کہ ہم میں سے جو غدار ہیں ان کے لیے مسلم لیگ سے سمجھوتا کرنا ناممکن ہو جائے۔ ان لیڈروں کے علاوہ ہندو اور سکھ اخبارات نے مسلم لیگ کی وزارت کے خلاف سخت اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4 مارچ کی شام ہی سے ہندوؤں اور سکھوں نے تمام پنجاب میں مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ 5 مارچ کو ہندوؤں اور سکھوں نے انارکلی بازار میں جلوس نکالا۔ اس میں پاکستان مردہ باد کے نعرے لگائے گئے اور مسلمانوں کی دکانوں سے مسلم لیگ کے جھنڈے زبردستی گرائے گئے۔ اسی سے لاہور میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ امرتسر، ملتان اور گجرانوالا میں سخت ہنگامے ہوئے اور اتلاف جان ہوا۔ 5 مارچ کو جالندھر، ملتان، سیالکوٹ، راولپنڈی اور امرتسر میں بڑی خون ریزی ہوئی۔ 7 مارچ کو تمام پنجاب میں خانہ جنگی تھی۔ 8 مارچ کو پنجاب کے بعض شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا۔ ملتان اور راولپنڈی میں آگ لگائی گئی اور اس میں اتلاف جان ہوا۔ 9 مارچ کو امرتسر، مری اور نائلا میں آتش زدگی سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور دیہاتوں میں بلوے ہونے لگے۔ 10 مارچ کو فتح جنگ، حسن عبدال اور کیمبل پور میں بلوے شروع ہو گئے اور 11 مارچ سے اٹک اور کیمبل پور کے مضافات میں۔ 13 مارچ کو کیمبل پور اور مونٹگومری کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس دوران میں ایک مرتبہ فیروز خان نون نے یہ تجویز پیش کی کہ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہو جس میں پنجاب کا مسئلہ طے کیا جائے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے سکھوں سے فیصلہ کرنے کی کوشش کی مگر سکھوں اور ہندوؤں نے کوئی تجویز منظور نہیں کی۔ 14 سے 17 مارچ تک پنڈت جواہر لال نہرو نے پنجاب کا دورہ کیا۔ قائد اعظم نے پنجاب مسلم لیگ کو بمبئی سے یہ ہدایت کی کہ امن قائم کرنے میں حکومت کے ساتھ تعاون کرے اور مسلمانوں کے درمیان جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ 10 روز تک وحشیانہ جنگ و فساد کے بعد پنجاب کی حالت درست ہوئی۔ اب مسلم لیگ نے سکھوں سے پھر گفت و شنید کی اور حق سے زیادہ مراعات ان کو پیش کی مگر سکھوں نے کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا اور سر ایون جیکنرز، گورنر پنجاب نے لارڈ ویول کے مشورے سے 5 مارچ 1947 کو دفعہ 93 کے تحت صوبے کی انان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور تقسیم برصغیر تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ صوبہ سرحد میں بھی مسلم لیگ تنظیم کے ساتھ کانگریس حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی اور حکومت لیگیوں کو گرفتار۔ بڑی کثرت سے لوگ گرفتار کیے گئے، ان میں پیر مانکی شریف مرحوم بھی تھے۔ ان کی گرفتاری سے لوگوں میں بڑی برہمی پیدا ہوئی اور مسلم لیگ کی تحریک کے اثرات آزاد قبائل تک پہنچ گئے۔ اسی زمانے میں اجناس خوراک کمیاب ہو گئی اور گرانی بہت بڑھی۔ عوام میں بے چینی کا یہ دوسرا سبب تھا۔ 20 فروری 1947 کا برطانوی اعلان مسلم لیگ نے سنا اور سکوت اختیار کیا۔ حکومت نے کانگریس کی متوارر خلاف ورزیاں گوارا کر کے اپنے بیانات اور اعلانات کی قدر گھٹا دی تھی۔ اس لیے مسلم لیگ نے مناسب سمجھا کہ جب تک حکومت کی طرف سے اس کی تعمیل کے لیے کوئی خاص اہتمام ظاہر نہ ہو اور کانگریس برطانوی بیانات کی شرائط کی پابندی پر آمادہ نہ ہو، وہ انتظار کرے۔ 5 مارچ کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے 20 فروری کے برطانوی بیان پر خوشنودی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وزارتی وفد کے منصوبے اور اس کے متعلق برطانوی تعبیرات کی منظوری کا اعادہ کیا مگر اسی ریزولیوشن میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی وہ مجلس ہے جس میں شرکت رضا و رغبت پر منحصر ہے، اس لیے اس میں جو دستور وضع ہوگا وہ صرف ان علاقوں میں نافذ ہوگا جو اس کو منظور کریں گے۔ اس طرح جو صوبہ یا کسی صوبے کا جو حصہ انڈین یونین میں شریک ہونا چاہے اس کو اس سے باز نہیں رکھا جا سکتا۔ کہ 6 دسمبر کی برطانوی تعبیر کے بالکل خلاف تھا کہ جو صوبہ یا صوبے کا جو حصہ انڈین یونین میں شریک ہونا چاہے اس کو اس میں شرکت سے باز نہیں رکھا جا سکتا۔ 16 جون 1942 کے بیان میں یہ بات بالکل واضح اور صاف تھی کہ جو صوبے جن مجموعوں میں رکھے گئے ہیں وہ انہی میں رہیں گے تاں کہ دستور وضع اور نافذ ہو جائے اور اس کے تحت نئے انتخابات ہوں۔ اس کے قطعی یہ معنی تھے کہ کانگریس نے اب بھی 16 جون کا بیان منظور نہیں کیا اور اس کے متعلق برطانوی تعبیرات قبول نہیں کی۔ اسی ریزولیوشن میں کانگریس نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ عبوری حکومت کو عبوری دور ہی میں نو آبادیاتی کے درجے کی گورنمنٹ قرار دے دیا جائے جس کو ملازمین اور انتظام پر کامل اختیار ہو۔ کانگریس اس لیے بے قرار تھی کہ کسی طرح عبوری حکومت وہ ذمہ دار حکومت بن جائے جو اس مجلس واضح قانون کو جواب دہ ہو جس میں ہندوؤں کی عظیم اکثریت تھی۔ یہاں پر پارٹ 18 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 19 سماعت فرمائیے۔